بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. گزشتہ ہفتے ہم نے اس باب کی آیتوں والے حصے پر بات کی تھی کہ غالباً یہی تھا، یہیں سے تھا. تو گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی بھوکا رہنے اور دنیاوی معاملات میں انسان سادگی اختیار کرے، کھانے پینے لباس کے سلسلے میں کم پر گزارا کرے، اس سلسلے میں عنوان تھا اور آیتوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہمیں احادیث کا سلسلہ جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں. پہلی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، گھرانے کے لوگ، ازواج مطہرات، حتیٰ کہ بنات مطہرات کے گھر میں بھی ایسا ہی حال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے دو دن لگاتار جو کی روٹی سے سیر ہو کر انہوں نے نہیں کھایا، یا بلکہ یہاں تو سیر ہونے کی بھی قید نہیں ہے، من خبز شعیر، دو دن لگاتار جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. یہ کب تک سلسلہ رہا؟ کیا فتوحات شروع ہونے تک؟ کیا شروع کے دور میں؟ نہیں، حتی قبض، وفات تک یہ سلسلہ جاری رہا. اور ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد جب بھوکے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو اس سے بھی اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک برداشت کرنا تو اس سے بھی زیادہ تھا. تو اور جو کی روٹی اس زمانے میں کم قیمت سمجھی جاتی تھی، معمولی کھانا سمجھا جاتا تھا، گیہوں مہنگا ہوتا تھا اور کم ملتا تھا، اور جو زیادہ استعمال ہوتا تھا اور وہ کم قیمت بھی تھا. ذائقے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے گیہوں کو زیادہ بہتر بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن ان حضرات کے یہاں چونکہ کھانوں میں تکلفات یا لذیذ اور اس طرح کی چیزوں کا بالکل اہتمام نہیں تھا، بس مقصد کھانے کا یہی تھا کہ انسان کو قوت حاصل ہو جائے، جو بھوک کی شدت ہے وہ ختم ہو جائے بس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، گھر کے افراد، جو کی روٹی دو دن لگاتار بھی نہیں کھائی، وفات تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہ سلسلہ رہا. جب کھانے میں اس قدر کم پر گزارا کیا جاتا تھا تو باقی چیزوں میں ظاہر ہے سب سے پہلی چیز انسان جس کا زیادہ اہتمام کرتا ہے وہ کھانا ہے. کہیں پہنچ گیا، سخت بھوک لگی ہے تو نہیں نہیں پہلے تو کھانے کا انتظام کرو، پھر باقی دیکھا جائے گا. اور یہاں سالن کی بات نہیں چل رہی ہے. ہم لوگوں کے یہاں اگر گھر میں روٹی ہو، سالن نہ ہو تو یہ سمجھا جاتا ہے اچھا کھانے میں کچھ ہے نہیں، آج کھانے میں کچھ ہے نہیں، دسترخوان پہ روٹی رکھ دی جائے، اچھا ابھی تک کھانا نہیں آیا. تو یہ ہم لوگوں کا حال، اور وہ بھی روٹی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اچھا ابھی تک کھانا نہیں آیا. بہرحال ہمارا طرز زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز زندگی بہت مختلف ہے. ہمیں اس کمزوری کا احساس کم از کم ہونا چاہیے ان روایات کو پڑھ کے، اور ان چیزوں کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ تو یہی تھا جو ان حضرات نے اختیار کیا. تو ایک دن کھانا کھایا، یعنی کھانا یعنی جو کی روٹی بغیر کسی سالن کے، دوسرے دن وہ بھی نہیں ملی. اس طرح سلسلہ رہتا تھا، اور وہ بھی یہ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، چلو ایک دن چھوڑ کے ایک دن، آگے تو پتہ چلے گا کہ نہیں نہیں دو دو مہینے گزر جاتے تھے اور روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. وفی روایت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم منذ قدم المدینة من طعام البر ثلاث لیال تباعا حتی قبض. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں نے مدینہ منورہ جانے کے بعد سے گیہوں کا کھانا یعنی گیہوں کی روٹی 3 راتیں لگاتار نہیں کھائیں وفات تک. جو کی روٹی اکثر مل جاتی تھی, کبھی کبھی گیہوں کی روٹی مل جاتی تھی, اور وہ بھی ایک دن ملی تو ایک دن نہیں.
وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء.
حضرت عروہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے, حضرت عروہ ابن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اسماء رضی اللہ عنہ تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں. تو حضرت عروہ جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ کی قسم اے میرے بھانجے, بہن کے بیٹے ہیں بھانجے, اے میرے بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے, مہینے کا پہلا چاند جو ہوتا ہے ہلال, ہم ایک مہینے کا چاند دیکھتے, پھر دوسرا چاند دیکھتے, پھر تیسرا چاند دیکھتے. ایک مہینہ شروع ہوا, دوسرا مہینہ شروع ہوا, اور تیسرا مہینہ شروع ہوا ہے, ختم ہونے کی بات نہیں, تو 2 مہینے ہو گئے پورے. 3 مرتبہ چاند دیکھ لیتے تھے 2 مہینوں میں. 2 مہینے گزرے لیکن 3 چاند دیکھ لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں, ازواج مطہرات کے جتنے گھر تھے ان گھروں میں سے کسی گھر میں آگ بھی نہیں جلائی جاتی تھی. گوشت تو دور کی بات, روٹی بھی نہیں بنائی جاتی تھی, کہ بغیر آگ کے تو نہ گوشت ہوگا نہ روٹی ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے پکی ہوئی کوئی چیز گھروں میں ہوتی ہی نہیں تھی. قل تو حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا, تو کہنے لگے کہ اے خالہ جان, فما کان یعیشکم, آپ لوگ جیتے کیسے تھے, آپ لوگوں کا گزر کیسے ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی اسودیں, کھجور اور پانی. کھجور تو سیاہ رنگ کی عموماً ہوتی ہے, خشک ہونے کے بعد عام طور سے جو کھجوریں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا رنگ سیاہی معلوم ہوتا ہے, اور پانی کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے اسود. یہ عربی زبان میں ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے, اس کو تغلیب کہا جاتا ہے. جیسے ماں باپ کو ملا کر ابوین کہہ دیتے ہیں, حالانکہ اب اور ام ہے تو ابوین کہہ دیتے ہیں, تو اسی طرح کھجور اور پانی کو ملا کر اسودین کہہ دیتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کنواں وغیرہ جب ہوتا ہے تو کنویں میں جب پانی دیکھتے ہیں تو اوپر سے دیکھنے میں کالے جیسا نظر آتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو بھی اسود کہتے ہیں. بہرحال جو بھی وجہ ہو, کھجور اور پانی ان دونوں کو ملا کر اسودین کہا جاتا ہے. تو یہ اسودین کھجور اور پانی. اِلَّا أَنَّهُ, اور ہم لوگوں کا حال کہ رمضان میں اگر افطاری میں صرف کھجور کھائی ہے, صرف کھجور اور پانی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھا ابھی تک کھانا نہیں کھایا. اور بہت سی مرتبہ تو افطاری کے ساتھ اور بھی ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں, کھجوروں کے علاوہ دودھ کا بھی کچھ ہوتا ہے اور بھی کچھ تلی ہوئی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن تب بھی یہ سمجھا جاتا ہے کھانا نہیں کھایا, افطاری کی تھی کھانا نہیں کھایا. ان حضرات کا 2-2 مہینے اسی پر گزارا ہوتا تھا. اِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِّنَ الْأَنصَارِ وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَا. متفق علیہ. ہاں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے انصار اور ان کے یہاں تو جانور ہوتے تھے بکریاں اونٹ وغیرہ, اور ان کے پاس دودھ والے جانور ہوا کرتے تھے, اونٹنی ہو بکری ہو دودھ والے جانور ہوا کرتے تھے جو کبھی کسی کو دے دیا استعمال کے لیے. تو عام طور پر یہ منیحہ کا لفظ جب حدیث میں آتا ہے تو کسی کے لیے دودھ کا جانور استعمال کے لیے دے دینا, کسی کو استعمال کے لیے دے دینا, اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتے رہو. تو ان کے پاس کبھی یہ دودھ کے جانور ہوا کرتے تھے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی دودھ ہدیے کے طور پر بھیج دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی پلا دیتے تھے, اس طرح کبھی دودھ مل جاتا تھا. بس اس کے علاوہ ہمارا دو دو مہینے تک بہت سی مرتبہ کھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا تھا. اس میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ شوہر کے ذمے بیویوں کا خرچ نفقہ کھانے پینے کا انتظام یہ شرائن لازم ہے. تو کوئی شخص اگر اپنے طور سے اس پر عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے, اپنے اختیار سے کرنا چاہے وہ اس کا معاملہ ہے. میں شرعی مسئلے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, ویسے تو کرنا نہیں چاہیے اس لیے کہ ہماری کمزوری ہماری صحت ایسی ہے کہ ایک چیز اس طرح کی کرنے جائے تو پتہ نہیں اور کتنی بیماریاں اور کتنی کمزوریاں آ جائیں. لیکن اگر میں مسئلے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کرنا چاہے اپنی حد تک اختیار ہے, لیکن اگر اس کے ماتحت بیوی ہیں بچے ہیں ان کو ان کی مرضی کے بغیر ان کو اس حالت سے گزارنا درست نہیں ہے. ازواج مطہرات تو خوشی سے اس پر راضی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو سال بھر کا نفقہ مل بھی جاتا تھا, لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اسے خرچ کر دیتی تھیں. وہ ان کا معاملہ تھا, اختیاری تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بھی یہ بھی اختیاری تھا, ازواج مطہرات کا فخر اختیار کرنا اور تنگی میں رہنا یہ بھی اپنے اختیار سے تھا.
وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكله وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. حضرت أبو سعيد المقبوري نقل فرماتے ہیں حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے کہ حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه کچھ لوگوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا, ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی. جیسے عرب میں دستور ہوتا ہے بکری کہ کبھی کبھی تو پوری پوری بکری ہوتی ہے, کبھی اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے اس کو بھون کر آگ پر پکا کر رکھ دیا جاتا ہے. تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا, آپ بھی آ جائیے کھانے میں شریک ہو جائیے, ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی. ظاہر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میزبان کس کو میسر ہو. بلایا, انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اس حال میں کہ جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا, جو کی روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ گیہوں تو کیا جو کی روٹی بھی سیر ہو کر نہیں کھائی, تو پھر ہم لوگ وہ بھی بھنی ہوئی بکری اس کو استعمال کریں اس طریقے سے, یہ تو بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے, اس لیے نہیں کھایا. یہ ذہن میں رہے, یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس وقت ان کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت اور کیفیت ہوگی. یہ جائز یہ نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ منع ہے ناجائز ہے یا اس میں کوئی برائی ہے, بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے موقع پر کھایا بھی ہوگا اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گوشت کھانا ثابت ہے. تو اس وجہ سے یہ بس اس وقت ان کی ایک حالت تھی, ایک کیفیت تھی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تنگی سے گزارا کیا اور ہم اس طرح اپنی مرضی کا اور اپنی پسند کا کھانا کھائیں, اس کو پسند نہیں فرمایا. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان حتی مات وما اکل خبزا مرققا حتی مات وفي رواية لهم ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر نہیں کھایا. خوان یہ
زمین سے اونچا کر دیا جائے ٹیبل کو. ایک تو ہے کہ زمین پر دسترخوان وہ تو ثابت ہے, سنت ہے, عام طور پر چمڑے کا ہوتا تھا. ایک ہوتا ہے زمین پر ہم کوئی تخت رکھتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ہم زمین سے اونچی کوئی چیز رکھیں جس میں انسان کو کھانا کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے, کھانا اوپر آ جائے اس کو جھکنا نہ پڑے, تو یہ خلاف سنت ہے. اب اس کے درمیان میں درجہ آتا ہے, بالکل زمین کے ساتھ اگر ہو تو سنت ہے دسترخوان بچھانا, اگر اونچا ہو جیسے کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کرسی سے لے کر میز یعنی جو ٹیبل ہوتی ہے اس میں تقریباً ایک فٹ, تو ایک فٹ جتنا اونچا اگر ہے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ خلاف سنت میں آ گیا, اس حدیث کے خلاف ہو گیا. یہ بھی ایسی چیز ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے, گھروں میں بہت سی جگہوں پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا. ایک ایک سنت کی برکتیں ہوتی ہیں, ایک ایک سنت ایسی ہوتی ہے کہ کئی آفتیں اس کی وجہ سے رکی رہتی ہیں, ایک ایک سنت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنی خیر و برکت گھر میں نازل فرماتے ہیں. انسان نہیں سمجھ سکتا کہ ایک ایک سنت کے پیچھے کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات اور رحمتیں ہیں. بہرحال یہ تو ایک چیز ہو گئی. تو اگر زمین سے یا انسان جس لیول پر بیٹھا ہے اس جگہ سے تقریباً ایک فٹ اونچا اگر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ خلاف سنت اور مکروہ تنزیہی میں آ جائے گا. اگر بالکل زمین کے ساتھ ہے تو ہم کہیں گے یہ تو دسترخوان کے حکم میں سنت ہے. اب درمیان میں اگر ہے کہ تھوڑا سا اونچا, جیسے بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے تھوڑا سا اونچا, ہم کہیں گے بہتر تو یہ تھا کہ اونچا نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں, بہتر تو یہ کہ اونچا نہ ہو, لیکن اس کو مکروہ کہنا بھی ہم یعنی مکروہ بھی کہنا مشکل ہے, لیکن اس کو یعنی بالکل سنت کے موافق کہنا بھی مشکل ہے. یہ درمیان کی صورت ہے. خیر, تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر نہیں کھایا, یعنی میز پر کھانا رکھ کے نہیں کھایا وفات تک. اب ہم یہ سوچ لیں, یہ تو میں نے بتا دیا شرعی مسئلے کے لحاظ سے, ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی جگہ اگر چاہے چھوٹی سی ہی ٹیبل اونچی کر کے رکھی ہو, کیا ہم اس کو ٹیبل رکھنا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ہم اس کو ٹیبل کہتے ہیں یا دسترخوان کہتے ہیں؟ حدیث میں یہ ہے کہ میز پر نہیں کھایا وفات تک. وما اکل خبزا مرققا حتی مات. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرقق باریک آٹے کی روٹی, میدے کی روٹی, چپاتی ہے باریک سی بنے گی, آٹے کو اچھی طرح چھان لیا جائے اور چھاننے کے بعد باریک روٹی بنائی جائے, تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا وفات تک. دونوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے. کوئی سوچے گا اچھا ہم باریک روٹیاں بھی تو کھاتے ہیں, یہ بھی کھا لیں, دونوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے. باریک روٹی یعنی میدے کی روٹی یا باریک آٹے کی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمانے کے ایک عام دستور سادگی اختیار کرنے وغیرہ کے لحاظ سے صحت کے لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے, صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور کھانے میں سادگی وغیرہ اس زمانے میں وہ تو تھی ہی, وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس چیز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طرز زندگی تھا, آپ کا جو طریقہ تھا, اس سے ہم ذرا دور ہٹ گئے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن پھر بھی اس کو مکروہ نہیں کہا جاتا, لیکن میز پر کھانا وہ چونکہ عام طور پر وہ تو ایک ایسا بھی نہیں کہ اس سے انسان کا اچھا پیٹ اچھی طرح بھر رہا ہے یا ذائقے میں اچھا لگ رہا ہے. میز تو بس یہی ہے کہ اس زمانے میں عموماً مالداروں کا یہ طریقہ سمجھا جاتا تھا جس کو ناپسند کیا گیا, اور بعد میں بھی یہی رہا سلسلہ. تو دونوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے, دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دونوں ایک ہی حکم میں ہیں, جب یہ کر رہے ہیں تو اچھا اس میں بھی کوئی حرج نہیں. نہیں, دونوں میں حکم کے لحاظ سے فرق ہے. اور وہ فی روایت ان لہو, ایک روایت بخاری شریف کی ہے جس میں ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتن سمیتن, کھال اتاری ہوئی بھنی ہوئی بکری کبھی دیکھی نہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے ہوتا ہے کہ پوری بکری اس کی کھال اتار لی گئی اور پورا صحیح سالم اس کو پکا لیا جاتا ہے, پورے بکری کو, تو یہ کھال اتاری ہوئی بھنی ہوئی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. بعضوں نے فرمایا کہ یہ سمیت جو ہے یہ کھال نہیں بلکہ بال اتاری ہوئی، یعنی اس کے بالوں کو اتار لیا جاتا تھا کسی طریقے سے، بال گرم پانی وغیرہ کے ذریعے سے بالوں کو اتار لیا جاتا تھا اور کھال میں رہنے دے کر اس کو پکا لیا جاتا تھا۔ بہرحال دونوں طریقے تھے، تو ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ بال نکالی ہوئی، کھال سمیت بال نکالی ہوئی پوری پوری بکری جس کو بھون لیا گیا ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں دیکھی۔
وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم۔ نعمان بن بشير رضي الله عنهما فرماتے ہیں میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تمہارے نبی کہا تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ یہ ہم سب کے لیے ہو رہی بات، میرے نبی، نبی نہیں تمہارے نبی، تم جس کو نبی کہتے ہو نا ان کا حال تھا اور تم ان کے امتی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ کم درجے کی جو کھجوریں ہوتی تھیں وہ بھی اتنی نہیں میسر ہوتی تھیں، اتنی نہیں ملتی تھیں جو پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ دقل، کھجوروں میں بعض کھجوریں تو ہوتی ہیں بہت عمدہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کھجور بیچنے والے ہیں ان کے ڈبوں میں کبھی بعض کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل کم درجے کی سوکھ گئی ہوں اور کوئی خاص خریدنے والے اسے خریدتے بھی نہیں۔ درخت پر بھی کبھی ایسی کھجوریں ہوتی ہیں جن کو انسان چھوڑ دیتا ہے یا کبھی کبھی پھینک دیتا ہے، جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ دقل، تو ایسی کھجوریں بھی اتنی نہیں ہوتی تھیں جو انسان پیٹ بھر کے کھا سکے۔
وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى۔
سهل بن سعد رضي الله عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقی، نقی کے اسم کے معنی ہے وہ روٹی جو بالکل صاف چھنے ہوئے آٹے کی ہو، میدے کی روٹی۔ یہ کب سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تو پتہ ہے پہلے کا جو بھی حال ہو، لیکن نبوت سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روٹی نہیں دیکھی، میدے کی روٹی، صاف بالکل چھنے ہوئے آٹے کی روٹی۔
فقیل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مناخل،
ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ حضرات کے یہاں چھلنیاں ہوا کرتی تھیں، چھلنی، یہ ہم نے تو بچپن میں دیکھا، تو اب جنہوں نے ان ملکوں میں آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے، انہوں نے تو وہ حالات نہیں دیکھے، وہ چیزیں نہیں دیکھیں جو ہمارے ملکوں میں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں تو آٹا تیار آ جاتا ہے، چھنا ہوا تیار ہے، بس آٹا گوندھنا ہے اور روٹی بنانی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص گیہوں خریدتا یا جو خریدتا، پھر چکی والے کے پاس جاتا، ابھی بھی ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں، ہمارے علاقوں وغیرہ میں ہوتا ہے، ہندوستان وغیرہ میں، انسان گیہوں یا جو خریدتا ہے، چکی والے کے پاس جاتا ہے، چکی والا اس کا آٹا بناتا ہے، آٹا بننے کے بعد پھر اس کے بعد اسے گھر لایا جاتا ہے، گھر میں لا کر جب روٹی بنانے کا وقت آتا ہے تو اس آٹے کو چھلنی میں رکھا جاتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اس کو ہلایا جاتا ہے، پاؤڈر وغیرہ نیچے آ جاتا ہے آٹا، اور اس میں کچھ ذرات ہوتے ہیں، کبھی کوئی، کبھی ہوتا ہے چھلکا رہ گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی پتھر وغیرہ، چھوٹی سی پتھری وغیرہ، کوئی اس طرح مٹی وغیرہ، اس طرح کے ذرات ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، وہ اوپر رہ جاتے ہیں، آٹا نیچے آ جاتا ہے، تو اس طرح چھلنی ہوتی۔ اب اس پر ہے کہ اس میں کتنے بڑے سوراخ ہیں، اس کے لحاظ سے وہ نیچے کتنا موٹا رہے گا اور اوپر کتنا چھوٹے گا، اس کے لحاظ سے۔ بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی روٹی بنتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ چھلنی میں ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہا چھلنی میں پہلے آٹا چھانتی تھیں اور اس کے بعد اس سے روٹی بنا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ اب تو وہ دور آیا کہ اب آٹا بھی تیار ملے گا، سب کچھ تیار ملے گا، تب بھی روٹی بنانا ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے، بہت سے گھروں میں تو روٹیاں بنتی نہیں۔ تو خیر اب وہ حالات، تو پوچھا یہ گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھلنیاں ہوا کرتی تھیں؟
قال ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منخلا،
من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھلنی دیکھی ہی نہیں نبوت سے لے کر وفات تک، چونکہ پہلے کا حال تو پتہ نہیں. فقیل له کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، تو سوال یہ کیا کہ پھر جو کی روٹی کیسے کھاتے تھے جبکہ وہ چھنا ہوا آٹا نہ ہو. اس لیے کہ آٹے میں گیہوں کو جب پیستے ہیں تو اس کے ساتھ چھلکے بھی ہوتے ہیں، اور چھلکے جو ہوتے ہیں اس کو اگر روٹی بنانے کی کوشش کی جائے تو نہیں بنے گی، اس لیے کہ وہ آٹے کی شکل کا ہوتا ہی نہیں، وہ چپکتے نہیں آپس میں، اس کو گوندا جائے تو نہیں بنے گا. لیکن چونکہ گیہوں کے اندر چھلکا کم ہوتا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا اگر جو بڑے بڑے چھلکے ہٹا دیے جائیں تو اس کا آٹا گوندنا پھر بھی ممکن ہے، ہو جاتا ہے. لیکن جو اس میں چونکہ چھلکا زیادہ ہوتا ہے، چھلکا زیادہ ہوتا ہوگا تو آٹا گوندیں گے تو آٹا چپکے گا ہی نہیں، اس کی روٹی بنانے کی کوشش کریں گے تو روٹی بنے گی نہیں، اس لیے کہ آٹا چپکتا نہیں. تو یہ سوال کیا، اور دوسرا ہے کہ اس میں چھلکا ہوتا بھی بہت زیادہ، اتنا زیادہ چھلکا انسان کیسے کھائے، وہ ذائقہ ہی ختم ہو جائے گا. کیف کنتم تأکلون الشعیر غیر منخول، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیسے کھایا کرتے تھے. قال کنا نطحنہ، تو فرمایا صاحب ابن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ ہم جو کو پیس لیتے تھے، ہم جو کو پیس لیتے تھے. وننفخہ، پھونک مار دیتے تھے. پھونک مارنے کی وجہ سے فیطیر ما طار، اوپر اوپر جو بڑے بڑے چھلکے ہوتے تھے وہ اڑ کر نکل جاتے تھے. اور وما بقیہ سرعینہ ہو، اور جو باقی بچ جاتا تھا اس کو پانی میں ملا کر پھر اس سے روٹی بنا لیتے تھے. حدیث نمبر 7. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا ہو ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه قال الجوع يا رسول الله. یہ روایت مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا کسی رات باہر تشریف لائے. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن کا اور دوپہر کا وقت تھا، اور یہ ایسا وقت تھا جس میں حدیث میں آتا ہے، شمائل کی روایت میں ہے کہ ایسا وقت تھا جس میں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لایا کرتے تھے اور نہ ایسے وقت میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت میں کسی کو یہ توقع اور امید نہیں ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن جب دلوں میں ایک خاص قسم کا تعلق، خاص قسم کا ایک جوڑ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو سامنے والے کے دل میں ایک بات آئی، وہی بات آ جاتی ہے دل میں، ایسا ہوتا ہے. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت کی وجہ سے باہر تشریف لائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے. یہ جس کو کہتے ہیں دلوں کا ایک جوڑ، ورنہ اس موقع پر کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی ملے گا، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ان کے دل میں بھی تقاضا ہو گیا. آگے کوئی تو وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر بنائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نظام ہوتے ہیں، دنیا میں ان حضرات میں اتنا جوڑ تھا جس کو ظاہری آنکھوں والے جو دیکھتے تھے وہ تو دیکھتے ہی تھے. یہاں ہوتا تھا کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما رہے ہیں کہ میں گیا، ابو بکر عمر گئے، میں تھا، ابو بکر عمر تھے، تو ابو بکر عمر کا نام ساتھ ساتھ آتا ہی تھا. لیکن یہ ساتھ ساتھ آنا پھر صرف ظاہری بنیاد پر نہیں، بلکہ دلوں کے ایک تعلق اور جوڑ کی بنیاد پر بھی تھا. تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں باہر نکلے اس وقت؟ تو دونوں نے عرض کیا، اس روایت میں ایسا ہی ہے، دوسری روایتوں میں تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے جواب میں، بہرحال اس روایت کے لحاظ سے ہم پڑھتے ہیں. تو دونوں نے عرض کیا کہ بھوک کی شدت ہے یا رسول اللہ، کیسی بھوک ہوگی، حالانکہ یہ حضرات تو عادی تھے، کیسی بھوک ہوگی، پتھر باندھنے کی بھی عادی تھے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، کتنی سخت بھوک لگی ہوگی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ گھر میں ٹھہر نہیں سکے، بے چین تھے اور باہر آ گئے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کہیں سے اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی گھر سے اسی چیز نے نکالا، یعنی بھوک نے نکالا ہے، جس نے تمہیں نکالا۔ قوما، چلو اٹھو، چلو چلتے ہیں۔ فقاما معه، دونوں ساتھ چلے۔ فاتا رجلا من الانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں صحابی کو لے کر ایک انصاری کے مکان میں تشریف لے گئے، ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے۔ انصاری کا باغ تھا۔ یہ ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، شمائل کی روایت میں ان کا ذکر ہے۔ تو ان کے یہاں تشریف لے گئے، ان کا باغ تھا، کھجور کے درخت تھے، ان کے پاس جانور بھی تھے۔ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ، جب وہاں پہنچے تو یہ مالک جو ہیں ابو الحیثم رضی اللہ عنہ، وہ گھر پہ تشریف فرما نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا، ان کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ یہ اتنا بڑا معزز، اتنا بڑا اعزاز ہمیں نصیب ہوا کہ اس جیسے مہمان تو کبھی کسی کے یہاں نہیں آ سکتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، یہ ہماری سعادت، بہت خوش ہوئیں۔ وقالت مرحبا و اہلا، مرحبا، خوش آمدید، آئیے۔ فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اين فلان، شوہر کے بارے میں پوچھا، شوہر کہاں ہیں؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، عورت نے، بیوی نے، اہلیہ نے، ان کی اہلیہ نے یہ عرض کیا کہ وہ میٹھا پانی لینے گئے ہیں، کنواں ذرا فاصلے پر ہے، اس میں سے پانی بھرنے کے لیے گئے ہیں۔ چونکہ عام مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، کہیں کہیں ایسے کنویں کم ہوتے تھے جس میں میٹھا پانی نکلتا تھا، تو وہاں سے پانی لینے گئے ہیں، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ ابھی ٹھہرے ہی تھے، تھوڑی دیر ہوئی تھی، اس جا الانصاری، وہ انصاری صحابی آ گئے۔ فنظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی کو دیکھا۔ ثم قال الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا سب سے پہلے، الحمدللہ، ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، آج کے دن مجھ سے زیادہ معزز مہمان والا کوئی بھی نہیں ہے، معزز مہمان والا کوئی بھی نہیں، میرے پاس جتنے معزز مہمان ہیں آج کسی کے پاس ایسے معزز مہمان نہیں ہیں۔ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، بات بالکل صحیح ہے۔ فانطلق فجاءهم بعتق فيه بصر، اب تو ظاہر ہے اب مہمان نوازی بھی کرنی ہے، جب نعمت ہے تو اس کا شکرانہ یہ کہ اچھا اب مہمان آئے ہیں، اتنا بڑا انعام اللہ کا ہوا ہے تو شکرانہ کیا ہے، مہمان نوازی کی جائے۔ اب مہمان نوازی میں ان کو بٹھا دیا جائے، اچھا ابھی جانور ذبح کرتے ہیں، ابھی کھانا پکے گا، انتظار کیجئے، تو ایک گھنٹہ مزید انتظار کرانا۔ تو فانطلق فجاءهم بعتق، وہ جلدی سے تشریف لے گئے، اور جا کر، پہلے تو یہاں روایت میں پوری بات نہیں ہے، اس میں دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ آ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئے اور معانقہ کیا خوشی میں، پھر تشریف لے گئے، ان کو بٹھایا، چادر بچھائی یا کچھ بچھایا زمین پہ، اس پر ان کو بٹھایا، اور پھر تشریف لے گئے، اور کھجور کے درخت کی پورا ایک خوشہ توڑ کر لے آئے۔ بعتق فیہ بسر و تمر و رطب، جس میں تین قسم کی کھجوریں تھیں۔ رطب تو ہم سب جانتے ہیں، بالکل تر و تازہ پکی کھجوریں، اور تمر کہتے ہیں جو کھجوریں درخت پر رہ کر، یا کبھی کبھی تو ہوتا ہے بعد میں نکال کر خشک کی جاتی ہیں، یا کبھی درخت پر رہتے ہوئے خشک ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری کھجور، پہلی جو پہلے نمبر پر بیان کی گئی، بسر، جو کچھ کچی کچھ پکی ہوں۔ تو کچھ پکی کچی پکی کھجوریں، اور کچھ خشک کھجوریں تھیں اس میں، اور کچھ تر و تازہ کھجوریں تھیں۔ تینوں قسم کی کھجوریں تھیں، پورا خوشہ توڑ کر سامنے رکھ دیا، اس میں سے کھا لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑی پکی ہوئی کھجوریں لے آتے، پورا خوشہ توڑ کے لے آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر ایک کی اپنی پسند، آپ خود پسند فرما لیں جو آپ کھانا چاہیں۔ انسان ایک چیز کھاتا ہے، اچھا ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے دوسری کھا لیتا ہے، تو مختلف قسم کی میز لے لایا۔ مہمان نوازی کا تقاضا تو یہی تھا کہ مختلف قسم کی چیزیں سامنے رکھ دی جائیں، میزبان مہمان کو جو پسند ہو وہ کھا لے۔ فقال کلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ کھاؤ۔ وأخذ المدیا، اتنے میں وہ ابو الحیثم رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے چھری ہاتھ میں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کوئی جانور ذبح کریں گے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والحلوب، دیکھو جلدی میں ایسا نہ کرنا کہ دودھ دینے والی بکری یا دودھ دینے والا جانور ذبح کر دو، اس لیے کہ ابھی مقصد گوشت ہے۔ گوشت کھانے کا مقصد جو ہے وہ کسی بھی بکری سے حاصل ہو جائے گا، دودھ والا جانور تو روزانہ دودھ بھی دیتا ہے جس سے مزید فائدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو جب بھوک لگی ہو تو ایسی چیز پر گزارا کرے جو کم ہو، کیوں ایسی چیز پر اعلیٰ چیز لے جس کی وجہ سے دوسرے فوائد بھی رک جائیں۔ تو ایک بکری جو دودھ بھی دے رہی ہے تو اس سے بھی گوشت کھانے کا مقصد حاصل ہوگا، جو دودھ نہیں دیتی اس سے بھی گوشت کھانے کا مقصد حاصل ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو دودھ نہیں دیتی اس کو ذبح کرنا، دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا، کم پر گزارا کرو، آگے حاصل ہونے والے نفع کو روک نہ دو۔ فذبح لهم، خیر انہوں نے جانور ذبح کیا۔ فأكلوا من الشاء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العتق وشربوا، ان حضرات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس بکری کا گوشت بھی کھایا اور جو خوشہ کھجور کا تھا اس میں سے کھجوریں بھی کھائیں اور پانی بھی پیا۔ فلما ان شبعوا، جب سیر ہو گئے، اور بہت پیٹ بھر کے کھانے کی تو عادت تھی نہیں، یہ تو سخت بھوک کی حالت میں تھا، تب بھی کبھی معمول پیٹ بھر کے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ جب وہ سیر ہو گئے، سیر ہونا زیادہ سے زیادہ عموماً جو کھانے کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا تھا تو ایک تہائی، جب وہ سیر ہو گئے اور پانی بھی پی لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر وعمر رضی اللہ عنہما والذی نفسی بیدی لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامة اخرجکم من بیوتکم الجوع ثم لم ترجعوا حتی اصابکم هذا النعیم، رواہ مسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی ضرور تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا تھا، بھوک کی تکلیف کی وجہ سے گھروں سے نکلے، اور اب واپس لوٹنے سے پہلے پہلے اللہ نے یہ نعمت تمہیں دے دی کہ پیٹ بھر کے واپس جا رہے ہو۔ حالانکہ انسان کی ضرورت ہے، ہم دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہیں، یہ تو بھوک کی شدت تھی، تکلیف دور کرنا تھا، تکلیف دور کرنا لیکن نعمت تو ہے۔ تو اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوا کہ اس کا شکر کیا ادا کیا۔ کم سے کم درجے کا شکر تو یہ ہے نا کہ انسان کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة، الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا۔ حمد بیان کرے اللہ تعالیٰ کی، مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ہم کھانے مختلف قسم کے کھاتے ہیں تو حمد بھی مختلف قسم کی ادا کریں، اور پھر یہ تو زبانی شکرانہ ہو گیا، کھانا کسی نے کھلایا ہے تو اس پر مزید انسان دعا، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا۔ ہمارے بڑوں نے تو یہاں تک سکھایا کہ انسان گھر میں جب کھانا کھاتا ہے، چاہے کھانا باہر سے نہیں آیا، گھر ہی میں پکا ہے، لیکن کسی نے تو پکایا ہے۔ اگر ہم نے خود نے نہیں پکایا، کسی اور نے پکایا ہے، تو ہم کچا گوشت گھر میں لے آئے، کسی نے پکا کر ہمیں کھلایا ہے، تو اچھا جس نے پکایا ہے اس کے لیے بھی دعا دے دو، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا۔ وہ کچا گوشت تو کھانے کے قابل نہیں تھا، یہ فلانے نے اس میں مسالے ڈالے، اس کو پکایا تو یہ کھانے کے قابل بنا، تو اللہم اطعم من، چاہے ہمارے پیسوں سے آیا ہو، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا، دعا دینی چاہیے۔ بہرحال ایک تو زبانی شکر ہو گیا، دوسرا شکر دل سے ہو کہ واقعی یہ احساس ہو کہ یا اللہ تیرا بڑا انعام ہے۔ لوگ دنیا میں ایسے بھی، ابھی بھی، اس وقت بھی، ان حالات میں بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ابھی بھی ایسے حالات ہیں، ابھی بھی ایسا وقت ہے جس میں لوگ ان حالات سے گزر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عافیت میں رکھا ہے. وہ بھی کچھ عرصہ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں نہیں یہ حالات دوسرے ملکوں میں تو آگے ہمارے اوپر نہیں آئیں گے، اور ہم بھی ابھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں پر تو آگے حالات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے. دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت ہی میں رکھے، لیکن اس نعمت کا احساس بھی رہنا چاہیے. نعمت کا احساس رہنا بھی ضروری ہے. دل میں احساس ہو، زبان پر شکر ہو، اور پھر تیسری چیز، شکرانے کے تین رکن ہیں، دل میں احساس ہو، زبان پر شکر ہو، اور تیسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے کہ انسان اس اللہ نے جو نعمت دی، اس نعمت کے نتیجے میں اب جو عافیت ملی، جو قوت ملی، جو صحت ملی، اور جو ہمت ملی، تو اس کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرے. کم سے کم، کم سے کم درجہ، کم سے کم یہ ہے کہ نافرمانی میں تو استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طاعت میں استعمال کرے. اب نمازیں کچھ پڑھ لیں، کچھ اعمال کر لیے، اس سے کہ اب فرصت ہے، اب وہ فکر ختم ہو گئی کھانے پینے کے انتظام کرنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا کہ دیکھو، چاہے ضرورت میں اور اتنی تکلیف کے موقع پر، اتنی شدت کے موقع پر تمہیں کھانا ملا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جب کھانا ملا تو یہ نعمت ہے. چاہے تمہاری سخت ضرورت تھی، نعمت تو تھی، نعمت تو ہے، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا شکر ادا کیا یا نہیں. بہرحال ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کھانے کے بعد اللہ کی نعمتوں کا شکر. اور اللہ تعالیٰ نے صرف کھانا نہیں، کتنی نعمتوں میں ہمیں رکھا ہوا ہے، کتنی نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، ہر نعمت کے بارے میں ہمیں یہی سوچنا چاہیے. تین قسم کے شکرانے، دل میں اس کا احساس ہو، زبان سے شکر ہو، اور اس نعمت کو اللہ کی طاعت میں استعمال کیا جائے. اس پر بھی ایک تفصیلی ایک مرتبہ بات ہوئی تھی شکر نعمت کے عنوان پر. اگر کسی نے نہ سنا ہو تو اس کو سن لینا چاہیے، اس سے بہت سی انسان کی سوچ کے لحاظ سے، کبھی کبھی بعض چیزیں انسان سوچتا نہیں، لیکن احادیث وغیرہ میں جو تعلیم دی گئی ہے تو وہ باتیں صاف ہو جاتی ہیں. حدیث نمبر 8. اچھا وقت ہو گیا ہمارا، یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.